لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد. عزاداران سید الشہداء، پروردگار نے ایک بار پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم اس فرش عزا کا حصہ بن سکیں جو بشتہ زمین پر ہے لیکن آسمان والوں کے لیے رشک جنت ہوتا ہے، اور ملائک اس فرش کو حسرت سے دیکھتے ہیں، اور روایات اس چیز کو بیان کرتی ہیں کہ جہاں کہیں بھی یہ ذکر ہوتا ہے، جسے ہم ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کہتے ہیں، تو صرف اس جگہ کے اس خطے کے لوگ اس ذکر میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ نہ جانے کتنے اجنہ، ملائک، فرشتے اس ذکر سے حصول برکت کے لیے زمین پر آتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آسمان والے زمین تک آئیں تاکہ بابرکت ہو جائیں۔ تو سوچئے کہ ہم اس فرش عزا کے ذریعے سے کہاں پہنچتے ہیں، زمینی ہوتے ہوئے فرش عزا ہمیں آسمانی بنا دیتا ہے۔ یہ فرش عزا کی اہمیت، اور پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے اوپر منت رکھی، ہمیں اس لائق جانا کہ ہم اس فرش عزا کا حصہ بن سکیں کہ جس پر نزول ملائک ہوتا ہے۔ کتنی ہی ایسی روایتیں ہیں کہ جہاں پر اس چیز کو بیان کیا گیا کہ وہ جو مجمع ظاہر میں ہوتا ہے، وہ ظاہر میں ایک مختصر سا مجمع ہوتا ہے، لیکن اس مجمع کو جو ظاہری آنکھیں دیکھتی ہیں، ان ظاہری آنکھوں میں اتنی توانائی نہیں ہوتی کہ اس مجمع کے علاوہ اور دوسرے مجمع کو دیکھ سکیں کہ جن کا تعلق نورانیت سے ہوتا ہے۔ لہذا آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ ابو ہارون مکفوف، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کے ساتھ ذکر اہل بیت کی محفل اور بزم میں ہیں۔ اس کے بعد جب یہ ذکر ختم ہوتا ہے، تو ابو ہارون کہتے ہیں کہ مولا بہت زبردست مجمع تھا، کافی خاصے لوگ آئے، تو مولا نے کہا ابو ہارون تم نے بس اس مجمع کو محسوس کیا ہے جو تمہارے سامنے تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرش عزاں صرف ان لوگوں سے مخصوص نہیں ہے کہ جن کا تعلق اس دنیا سے ہے، ملکوت کے رہنے والے بھی یہاں سے متصل ہوتے ہیں، اور یہ فضل ہے جو سب تک پہنچتا ہے. تو یہی سے اس بات کا انسان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کس عظیم منزل پر ہم ہیں جہاں سید الشہداء نے ہمیں دعوت دی ہے اور پروردگار نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہم اس فرش عزا کا حصہ بن سکیں. روایت میں ہے کہ اس سے پہلے بھی میں نے بارہا اس بات کو عرض کیا، مختلف روایتیں ہیں کہ جس میں ایک فوج آسمان سے نازل ہوتی ہے ملائکہ کی، دوسری اوپر جاتی ہے. یہاں تک روایتوں میں ہے کہ اگر مجلس ختم ہو جاتی ہے، ذکر اہل بیت کی بزم اگر مکمل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور فرش مثلا سمیٹ دیا جاتا ہے، تب بھی ملائکہ آتے ہیں اور جس جگہ ذکر اہل بیت اطہار علیہم السلام ہوا ہے اس کے در و دیوار سے اپنے آپ کو مس کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک جملہ کہوں، یہ عجیب عادت فطرس نے ڈال دی ہے کہ گہوارے سے مس ہوا تو اب گہوارہ نہیں ہے، اسی فرش عزا کو گہوارہ فطرس سمجھ کر یہ فرشتے آ کے مس ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اور اس کے بعد فوجن یسعد و فوجن ینزل، یا فوجن ینزل و فوجن یسعد، ایک فوج ملائکہ کی ہوتی ہے، ایک بیڑا آتا ہے اور ایک اس کے بعد جاتا ہے. اب یہاں پر بہت خوبصورت ہے کہ جو یہاں سے جانے والے ہیں، یہاں سے انہوں نے تبرک حاصل کیا اور برکات جو معنوی تھے اس فرش عزا سے انہوں نے سمیٹے، اب لے کے جب اوپر جا رہے ہیں تو راستے میں آسمان کی راہوں میں یہ آپس میں ٹکراتے ہیں، جو اوپر سے آ رہے ہیں نیچے سے اوپر جانے آپس میں ٹکراتے ہیں. تو جو ٹکراتے ہیں تو وہ جو آنے والے ہیں ان لوگوں سے جو یہاں سے قصب فیض کر کے جا رہے ہیں سوال کرتے ہیں، من این انتم، کہاں سے آ رہے ہو؟ انا نشم منکم رائحتن ما لا نشم من غیرکم، اس لیے کہ تمہارے وجود سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو خوشبو ہم نے کہیں نہیں سونگی، ہم نے اس خوشبو کو کہیں نہیں دیکھا. اب آپ سوچئے جنت میں ساری نعمتیں ہیں تو ہر قسم کی خوشبو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فرش عزا کی خوشبو وہ ہے کہ وہ جنت میں رہنے والے کہتے ہیں ہم نے ایسی خوشبو کو کہیں نہیں دیکھا. یہ خوشبو کاہے کی ہے؟ یہ خوشبو توبہ کی ہے، یہ استغفار کی ہے، یہ پاکیزگی کی خوشبو ہے. تو یہ بہت بڑی منزل ہے کہ ہم اس فرش عزا کا حصہ ہیں اس رخ پر. اور جتنا بھی آپ سوچیں اور جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے کہ دنیا میں اتنے سارے کام ہیں، اتنی ساری مصروفیتیں ہیں، ان مصروفیتوں میں پروردگار کی عنایت ہوتی ہے اور ہمیں وقت ملتا ہے اور ہم اس فرش عزا کا حصہ بنتے ہیں کہ جو فرش عزا ہمارے وجود کے اندر شعور جگاتی ہے، جو فرش عزا ہمیں بتاتی ہے کہ اقدار انسانی کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے، انسانی ویلوز کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے. اور یہ فرش عزا ایک معجزہ ہے، اس پر توجہ کیجیے گا، یہ ایک معجزہ ہے. آپ اس پر غور کیجیے گا کہ دنیا میں کتنے سویلائزیشنز آپ جن کی تاریخ اٹھائیں گے، جسے آپ تمدن کا نام دیں، تہذیب کا نام دیں، کتنی تہذیبیں آئیں اور چلی گئیں اسی ملک میں جس سے ہمارا تعلق ہے، یہ مشرقی بلاک میں آتا ہے اور اس کی ایک پرانی تہذیب ہے، جس طریقے سے یونان اور ایران کی ایک تہذیب ہے، مصر کی ایک تہذیب ہے، ہندوستان کی ایک تہذیب ہے، ایک پرانی تہذیب ہے. بہت توجہ کیجیے گا کہ کہاں سید الشہداء نے ہمیں لا کے چھوڑا ہے. بہت توجہ, قابل غور ہے یہ مرحلہ. آپ جتنی بھی سویلائز قومیں ہیں ان کو اٹھا کے ایک ان کا ایک مطالعہ کریں, ایک نظر ڈالیں, آپ کو ملے گا مثلا یہاں پر ایک تہذیب کی داستان ملے گی, مثلا ہرپا یا موہنجہ دارو یا اس طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی, کھنڈرات ہیں تاریخ میں, موہنجہ دارو کے کھنڈرات ہیں کہ ان کھنڈرات کو پیش کیا تھا. ایک زمانہ تھا جہاں یہاں کوئی تہذیب ہوا کرتی تھی, تھی اب نہیں ہے, توجہ کیجئے گا, اس کی یادیں کھنڈرات کی صورت میں ہیں. احرام مصر کو دیکھیں, احرام مصر میں ایک کھنڈر ہے اور کچھ آپ دیکھیں گے کہ وہ احرام ہیں کہ جو آثار قدیمہ کے لیے ایک معجزے کی حیثیت رکھتے ہیں کہ بہت بڑا ایک فن پارہ ہے جو فرعین زمانہ نے اپنی یادگار کے طور پر چھوڑا. ہاں کہیں پر آپ جائیں گے تو آپ کو یہ بھی ملے گا کہ مثلا مومیائی کی ہوئی فرعون کی کوئی لاش بھی مل جائے گی جسے پروردگار نے عبرت بنا دیا, یہ سب ہوگا. آپ عاد و ثمود کو دیکھیں گے تو آپ کو ان کے بارے بھی کچھ مل جائے گا. یمن کو آپ دیکھیں گے جو کبھی ملک سبا ہوا کرتا تھا تو وہاں پہ بھی آپ کو کچھ چیزیں ملیں گی, لیکن صرف وہی جو کتابوں میں ہیں یا میوزیم میں سجی ہوئی. یہ بستیاں تھیں لیکن اب نہیں ہیں, لیکن عجیب معاملہ ہے کربلا کا, وہ بستی جو اجاڑ دی گئی آج بھی ویسے ہی باقی ہے. جو بستی جس بستی کو اجاڑ دیا گیا, آپ دیکھیں کہ وہ اجڑی ہوئی بستی آج اجڑے ہوئے لوگوں کو آباد کر رہی ہے. غور کیجیے گا, اجڑے ہوئے لوگوں کو آباد کر رہی ہے. دنیا میں آپ یہ دیکھیں جو کھاتا پیتا ہے وہ زندہ رہتا ہے, یہ تنہا کربلا کی بستی ہے جس میں سب بھوکے تھے لیکن جتنے بھوکے تھے سب کے سب زندہ جاوید ہیں, اور وہ جو کھانے پینے والے تھے وہ سب کے سب کہاں ہیں, ان کا تاریخ ہے کس قبرستان میں, کہاں کھنڈر میں دفن ہے, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور صرف اتنا نہیں, عجیب شان سے بھوکے رہے کہ یہ بھوکے دنیا کو کھلا رہے ہیں, عجیب شان سے پیاسے رہے کہ دنیا کو سیراب کر رہے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. یہ قابل غور مرحلہ ہے, اور انسان سوچے کہ ہم کہاں ہیں اور کس منزل پر سید الشہداء نے ہمیں پہنچایا ہے. اگر یہ سید الشہداء کے تعلیمات نہ ہوتے تو جتنی آپ خوریزی اور تباہی تاریخ انسانیت میں دیکھ رہے ہیں یہ کربلا کے بعد ہے, اور اگر کربلا نہ ہوتی تو آپ سوچئے کہ دنیا میں کیا ہوتا. ایک طرف پورا مزاج تبدیل کر دیا کربلا نے, جو فرعونی طاقتیں ہیں ان کا جو ترے امتیاز رہا تاریخ میں وہ کیا کہ طاقت کے بل پر ہم دوسروں کو دبا دیں گے, اور پھر یہ کربلائی مزاج ہے کہ تم جتنی طاقت آزماؤ ہمارے عزم و حوصلے کو پست نہیں کر سکتے. تم طاقت لے کے آؤ گے, تم اسلحہ لے کے آؤ گے, ہم اسلحے کے مقابلے پر حوصلہ لے کے آئیں گے. اور اسلحوں کی جنگ جب حوصلوں سے ہوگی تو تاریخ شاہد ہے کہ ہر دور میں حوصلوں نے اسلحوں کو پسپا کیا ہے, شکست دی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیجئے, عجیب یہ واقعہ ہے کہ جو 61 ہجری میں ضرور ہوا لیکن اس کے بعد سے صدیوں پر محیط ہو گیا. ہم یہ جو 61 ہجری کے چاند کے بعد مختلف آنے والے چاند کو دیکھتے ہیں اور پھر محرم آتا ہے, تو آپ اس چیز کو ذرا محسوس کیجئے گا کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد جب بھی یہ محرم آتا ہے تو ایک سال کا آغاز ہوتا ہے، ظاہر ہے سال کا آغاز ماہ محرم سے ہے، لیکن یہ سال کا آغاز ہم گریے سے کرتے ہیں، دعا سے بھی کر سکتے تھے، چاند دیکھا کہا گیا ہے دعا کرو، لیکن نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو محرم کا آغاز ہو رہا ہے یہاں پر زہرا کا گھر اجاڑ دیا گیا، فرزند رسول کو ان کے جانساروں کے ساتھ تہ تیغ کر دیا گیا، تو یہ بھی کربلائی شعور ہے کہ جب اس سال کا آغاز ہوتا ہے تو ہمارا انداز کچھ اور ہوتا ہے، عام طور پر جب دنیا میں سال کا آغاز ہوتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، ہم خوشیاں نہیں مناتے، یہ خود ایک قوم کا پورے انسانی معاشرے کے سامنے کھلا ہوا احتجاج ہے، توجہ کیجئے گا، اس پر غور کیجئے گا، احتجاج ہے یہ، یہ احتجاج ہے کہ ہم اپنے سال کو خوشی سے نہیں مناتے، اپنے سال کا آغاز ہم غم سے کرتے ہیں، اب وہ عجیب و غریب لوگ ہیں، ان کو کس تماش میں کہاں رکھا جائے مجھے نہیں پتا، جن کی عادت پڑ گئی ہے پٹاخے چھوڑنا، ابھی بھی آوازیں آ رہی تھیں، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، جو آوازیں یہاں آ رہی تھیں پٹاخوں کی قبر میں بھی آئیں گی، آتش بازی یہاں خود ہو رہی تھی وہاں فرشتوں کے ذریعے سے ہوگی، صلوات پڑھیں محمد والے محمد کا، بہت معمولی سی بات ہے، ان کو اتنا نہیں پتا ہے کہ کیا ہوا اور تم کہاں ہو، اگر کہیں پر فرض کریں کوئی ایک بزرگ ہستی جس کا قوم کے اوپر احسان ہو، دردناک انداز میں اسے شہید کر دیا جائے تو اس کے ماننے والے اس کے شہادت کے موقع پر ایسا تو نہیں کرتے، یہ بے خبری کا نتیجہ ہے، اور کربلا کا امتیاز یہ ہے کہ کربلا ہمیں بے خبر نہیں رہنے دیتی، کربلا ہمیں بے خبر نہیں رہنے دیتی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سال مسلسل تبدیل ہوتا ہے اسے آپ دیکھیے، سال بدلتا ہے، نیا سال آتا ہے، اس پر کبھی آپ غور کریں، ایک بہت خوبصورت بات آیت اللہ جواد عاملی حفظہ اللہ نے کہی، اور اس طرح کی اس قسم کی باتیں جن کے اندر اتنی گہرائی اور اتنا عمق ہو، اتنی ڈیپلی جو باتیں ہیں، یہ آپ کو اسی در سے ملیں گی کہ جس نے در مدینۃ العلم پہ سجدہ کیا، جو باب علم کے سامنے جھکا تو مولا نے اسی کو نوازا، تو بہت خوبصورت انہوں نے ایک گوشہ نکالا ہے، اس پر غور کیجئے گا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان کی عمر ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم 40 سال کے ہو گئے، وہ 30 سال کا ہو گیا، یہ 2 سال کا، 3 سال کا بچہ ہے، یہ نوجوان ہے 25 سال کا، یہ کہاں پر ہم کہتے ہیں، یہ یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ زمین نے سورج کے ارد گرد گردش کی، تو اگر 2 بار گردش کی تو 2 سال گزر گئے، لیکن انسان جو اس زمین کا حصہ ہے اس نے کیا کیا، وہ تو زمین پر جامد ہے، اس نے کوئی حرکت تھوڑی نہیں کی، یہ زمین حرکت کر رہی ہے، سورج کے آگے زمین حرکت کر رہی ہے، تو اس زمین کی حرکت کی بنیاد کے اوپر اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے سال کے ہو گئے، جبکہ اگر واقعی دیکھا جائے تو انسان کتنا اس نے کمال حاصل کیا، کتنا وہ بڑھا، کتنا آگے بڑھا، یہ بہت اہم ہے، میں اور مثال کو واضح کروں، مثال کے طور پر یہی مثلا محرم کا چاند نمودار ہوا، آپ نے بہت باریک سا چاند دیکھا، دوسری تاریخ آئی تو یہ چاند تھوڑا سا بڑھ گیا، تیسری آئی تو اور بڑھا اور بڑھا اور بڑھا، 15ویں تک آ کر 14ویں تک یہ مکمل چاند ہو گیا، یہ مکمل ہو گیا نا یہ چاند، تو ایک انسان نے یہ چاند دیکھا اور جو جہاں تھا وہیں رہ گیا، تو اس کے اندر ترقی کہاں پیدا ہوئی، وہ ترقی کیسے پیدا ہو، تو انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ ہماری اس دنیا کو روشن کرنے والے سیارے کا نام ہے سورج، اور کائنات روح کو روشن کرنے والے سیارے کا نام ہے ولایت۔ کاش میری بات پہنچ جائے، توجہ کیجیے گا۔ دیکھیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، بعض بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، ہمارے بعض وہ افراد جن کو بقراطیت کا خبط ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ مجھ سے بھی ملتے ہیں کہ بھائی آپ یہ اپنی بڑی سطحی باتیں کرتے ہیں، بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں، وہ فرشیدہ پہ ان کو بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، باہر سے باہر سن کے چلے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا بات ہوئی۔ اب یہ بڑی گہری بات ہے، اس پر اگر آپ توجہ کریں، اور یہ کہیں اور سے نہیں آئے گی، یہ اسی در سے آئے گی۔ ایک فقیہ نے اس بات کو پیش کیا ہے کہ تم نے ولایت کے سورج کے ارد گرد طواف کیا کہ نہیں کیا؟ زمین نے طواف کیا تو زمین کا ایک چکر مکمل ہوا، اور ایک چکر مکمل ہوا تو زمین نے گویا ایک چیز تھی جسے مکمل کر لیا، پھر دوسرا سال مکمل ہوا۔ لیکن روح، اسے عروج کہاں ملے گا؟ کہ جہاں ولایت کا سورج ہو، اور ولایت کے سورج سے تمہیں بھاگنا نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، ولایت کے سورج کا طواف کرتے رہنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سن 61 ہجری میں، بلکہ جو محرم کا جب چاند نکلا ہے تو 61 ہجری ہوئی ہے، اگر کہا جائے دقیق طور پر تو سن 60 ہجری میں، جب محمد مصطفیٰ کے بیٹے حسین ابن علی نے مدینے کو چھوڑا، تو بہت سے ایسے تھے جو تاریکیوں میں تھے، لیکن وہ سوچ رہے تھے کہ ہم کچھ انجام دے رہے ہیں، کوئی طواف کر رہا تھا، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی سعی صفا و مروہ کے درمیان میں تھا، کوئی مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوا عبادت کر رہا تھا، لیکن 72 وہ تھے جنہوں نے سمجھا کہ یہاں طواف کا کام نہیں ہے، یہاں پر سعی صفا و مروہ کا کام نہیں ہے، طواف کرنا ہے تو ولایت کے سورج کے آگے۔ جہاں جہاں ولایت کا سورج گیا وہاں وہاں وہ گئے، لہذا 72 وہ ہیں جو ولایت کے سورج کے ارد گرد طواف کرتے رہے، تو وہ آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے، ان کا پتہ نہیں ہے جنہوں نے ولایت کا سورج چھوڑ دیا تھا اور کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ صلوات پڑھ محمد اور آل محمد پر۔ تو بہت اہم ہے کہ ہم ولایت کے سورج کے ارد گرد طواف کریں، اور یہ دیکھیں کہ یہ کہاں جا رہا ہے، وہ وہیں روشنی ہے، جہاں سے وہ سورج نکل گیا پھر وہاں روشنی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ افراد یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم گویا عبادت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت مفہوم عبادت وہیں پر ہوگا کہ جہاں ولایت کے سورج کے ارد گرد آپ رہیں گے، وہیں سے نورانیت آپ لیں گے، وہیں سے کسب فیض ہوگا۔ یہاں تک میں نے ایک تمہیدی گفتگو کی، اب اگر آپ کے اذہان عالیہ میں میری بات پہنچ گئی ہو تو توجہ کیجیے گا، جس آیت کا میں نے ان چند دنوں کے لیے انتخاب کیا ہے اس عشر محرم کے لیے، وہ سورہ بقرہ کی 165 نمبر کی آیت ہے، کہ جس میں خداوند متعال اس بات کو بیان کر رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، جن لوگوں نے خدا کے علاوہ دوسروں کو اپنا خدا بنا لیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، یہ انداد ند سے ہے، اس کی میں وضاحت کروں گا کبھی اور، چونکہ آج پہلی مجلس ہے اور تمہیدی گفتگو ہے، توجہ کیجیے گا۔ انداد کہتے ہیں کہ یا بت ہو، صنم ہو، یا نہیں انسان نے اپنے لیے کچھ چیزوں کو بت بنا لیا ہو۔ یحبونہم کحب اللہ، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے خدا کے علاوہ دوسری چیزوں کو خدا بنا لیا، یہ ان چیزوں کو محبوب رکھتے ہیں جنہوں نے اپنے لیے خدا بنایا ہے، کحب اللہ، یہ اللہ کی طرح ان سے محبت کرتے ہیں۔ بہت توجہ کیجیے گا، اللہ کی طرح ان سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن وہ جو صاحبان ایمان ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں بھی موضوع کو عرض کروں گا تو بات واضح ہوگی، کہ جنہیں ہم نے خدا کی جگہ دی ہوئی ہے اور بجائے خدا سے محبت کرنے کے اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ ہماری نظروں میں اہم ہیں۔ جتنی محبت خدا سے ہونا چاہیے اتنی محبت ان سے ہے، یہ خدا کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کوئی بت ہو، اور بت بھی الگ الگ قسم کے ہو سکتے ہیں۔ بت انسان کبھی اپنے ذہن میں بناتا ہے، کبھی سامنے رہتے ہیں، کبھی اس کے تصور میں رہتے ہیں، کبھی اس کے دل میں بت ہوتے ہیں۔ بت پرستی کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بڑا سا بت ہو اور انسان اس کے سامنے جھکا ہوا ہو یا کسی مندر میں گھنٹی بجا رہا ہو۔ کبھی کبھی بت بھی دل کے اندر براجمان رہتے ہیں اور گھنٹی بھی دل کے اندر بجتی ہے، اور وہ گھنٹی جو دل کے اندر بجتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ یہ جو معمولی گھنٹیاں ہوتی ہیں مندروں میں بجتی ہیں تو ان کے شور میں تھوڑی بہت بات بات کی جا سکتی ہے، لیکن دل کے اندر جب شیطانی گھنٹیاں بجتی ہیں تو امام وقت بلاتا رہتا ہے، انسان جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ امام وقت بلاتا رہتا ہے لیکن انسان جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ مرحلہ ہے۔ اب یہ جو رخ ہے یہ یہاں سے قابل غور ہے، جو عنوان گفتگو رہے گا اس اشرے کا، محبت اور شہادت، اسی کے ذیل میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ ان 10 دنوں میں۔ اور کوشش یہ ہوگی کہ آپ کا قیمتی وقت، چونکہ یہ امانت ہے، ضائع نہ ہو۔ تو یہ آیت کا آپ لب و لہجہ دیکھیں کہ آیت میں پروردگار کس طرح سے اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے خدا کے مقابلے پر کچھ لوگوں کو خدا بنا لیا ہے، خدا کے مقابلے پر کچھ لوگوں کو خدا بنا لیا، یہ کچھ چیزوں کو خدا بنا لیا۔ انداز عام ہے، میں نے کہا میں کل عرض کروں گا، تفصیل طلب ہے اس کی تشریح، کہ انداز یہ ند سے ہے، ضد کے وزن پر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو خدا کے مقابلے پر جو بھی چیز آ جائے، ہو سکتا ہے وہ بت ہو سکتا ہے انسان کا خیال ہو، انسان کے دل میں سجی ہوئی آرزوئیں ہوں، آرزوؤں کے بت ہوتے ہیں، وہ خدا کے مقابلے پر آ جاتی ہیں یہ آرزوئیں۔ ہو سکتا ہے انسان کا اسٹیٹس بت ہو، اس کا منصب بت ہو، مقام بت ہو، اور اب تو بت بڑے عجیب عجیب ہونے لگے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کسی کا سیل فون بت ہو جائے، کچھ پتہ نہیں، کچھ نہیں معلوم، نئے ماڈل کی نئی گاڑی بت بن جائے، کچھ نہیں پتہ۔ ہر وہ چیز جو تمہیں تمہارے خدا سے جوڑ دے، اور خدا کی محبت جہاں ہونی چاہیے وہاں اس دوسری چیز کی محبت ہو، اسے ند کہتے ہیں، اور اسی کی جمع ہے انداد، بہت سارے بت۔ تو اس پہ غور کیجئے گا کہ اسی کے ذیل میں جو عنوان گفتگو رہے گا، محبت اور شہادت۔ اب اس پر تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، اس پوری کائنات میں جو ہمارے سامنے ہے، اس پورے یونیورسل سسٹم میں، اگر کہیں پر کوئی معتبر ترین مفہوم ہے تو وہ ہے مفہوم محبت، معتبر ترین مفہوم محبت۔ محبت کی وادیوں میں اگر انسان محتاط انداز میں قدم رکھے تو سولی پر چڑھ جاتا ہے لیکن اپنی فکر کا سودا نہیں کرتا، بلکہ سولی کو معراج عشق بنا دیتا ہے۔ محبت اگر اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اور اگر تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے تو بظاہر بخن بخن کہتا ہے لیکن منکر غدیر بن جاتا ہے۔ اب یہ محبت ہے، اب یہ پھر اس کے الگ الگ محبت کے رنگ ہیں، یہ انسان کی روح کی تسکین کا سبب بھی ہے، یہ انسان کے روحانی اضطراب کا سبب بھی ہے۔ محبت اگر صاحب کمال سے ہو تو روحانی تسکین کا سبب بنتی ہے، اگر ایرے غیرے نتھو خیرے سے ہو جائے تو پھر یہ وبال جان بن جاتی ہے، پھر نہ دامن چھڑائے جان بچتی ہے نہ دامن پکڑا کے جان بچتی ہے۔ اور اسے ہم نے دیکھا ہے اسی دنیا میں کہ اگر صاحب کمال سے محبت نہ ہو اور کہیں پر کچھ لوگ تاریخی غلطی کر جائیں تو ذلتیں ان کا مقدر بن جاتی ہیں. اسے ہم نے اسی دنیا میں دیکھا. کتنے اسلامی ممالک ہیں آپ کے پیش نظر؟ یہ 56-57 اسلامی ممالک. لیکن اگر دامن محبت تھامنے میں غلطی کر دی تو کل بھی ذلیل تھے آج بھی ذلیل ہیں. لیکن اگر کسی نے اس بات پر پوری توجہ کی کہ یہ دل کسے دیا جائے تو اگر یہ دل علی کے حوالے کیا تو علی نے انسان کو عزیز بنا دیا, اتنا عزیز بنایا کہ ساری طاقتیں مل کر جھکا نہ سکی. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. سلامت رہیں. اور یہ جذبہ یہ بہت اہم ہے کہ اگر واقعی دشمن جان لے کہ کتنا ذلیل ہوا شانوں کے کٹ جانے کے باوجود بھی غازی نے اتنا ذلیل کیا کہ اس کے بعد کوئی ہاتھ سوال بیعت کے لیے نہ اٹھ سکا, اور جہاں اٹھا وہاں ذلیل ہوا. یہ سوال بیعت ہی تو تھا کہ ایک 86 سال کے بوڑھے سے ایک سپر پاور طاقت کا مالک کہہ رہا تھا سرنڈر ہو جاؤ, اس نے کہا نہ کل حسین سرنڈر ہوا نہ آج حسین کا ماننے والا ہوگا. یہ محبت ہے کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے. وہ بڑی عجیب بات ہے. اس رخ کو آپ ذرا محسوس کیجیے گا. ابھی میں گردش زمین اور لیل و نہار کی بات کر رہا تھا. یہ محبت کس منزل پر لے کے آتی ہے؟ اگر یہ محبت تابع ولایت ہو جائے تو 14 صدیاں گزر جاتی ہیں, یہ صدیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں, لیکن حسین کا اکبر جوان رہتا ہے, جوان رہتا ہے. یہ محبت انسان کے وجود کا اگر حصہ بن جائے. اب اس کو دیکھیں کہ سب چیز انسان فراموشی کے سپرد کر دیتا ہے, بھول جاتا ہے, لیکن آج بھی آپ دیکھیں 14 صدیاں گزر جانے کے بعد جب تبسم کی بات آتی ہے تو تبسم علی اصغر یاد آتا ہے. یہ تبسم جو ولایت کی راہ میں علی اصغر مسکرائے تو پروردگار نے اس تبسم کو محفوظ کر دیا. ولایت کی راہ میں جناب علی اکبر نے اپنی جوانی کو قربان کیا تو جوان علی اکبر جوان رہیں گے. اس کا مطلب یہ بہت اہم مرحلہ ہے کہ جسے کربلا ہم تک منتقل کر رہی ہے. محبت اور شہادت, یہ محبت جب کمالات کے راستوں کو طے کرتے ہوئے کمال آخر پر پہنچتی ہے تو شہادت سے ہمکنار ہوتی ہے. جب مکمل ہو جائے محبت تو اب انسان کے بدن میں اس کی روح قدم گھٹنے لگتا ہے. اب وہ بیتاب ہوتی ہے کہ جس کی محبت میرے دل میں ہے اس پورے وجود کو اس کے لیے قربان کر دیا جائے, اس مرحلے پر آتی ہے. اور یہ چاند جو نکلا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کیسے محبت کرنے والوں نے محبت کی لاج رکھی. محبت کو بدنام کرنے والے بھی ہیں, محبت کی لاج رکھنے والے بھی ہیں. محبت کی لاج شہادت کے ذریعے سے رکھی جاتی ہے. اور سب کے سب جو 72 سید الشہداء لے کے چلے سب نے محبت کو اس کے اعلی ترین منزل پر مظاہرہ کرتے ہوئے بتایا کہ کمال محبت شہادت ہے. اور یہ چاند جو نکلا ہے اسی کا پیغام دے رہا ہے کہ یہ فرش ازا یہ فرش عزائے محبت ہے، یہاں پر محبت کا درس دیا جاتا ہے، یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے تمہارے وجود کے اندر اگر قربانی کا جذبہ نہیں ہے تو تم میں اور کسی حیوان میں، جانور میں، پتھر میں، درخت میں کوئی فرق نہیں ہے جب تک کہ تم قربانی نہ سیکھ جاؤ۔ یہ فرش ادا ہمیں قربانی کا درس دیتی ہے۔ بس عزیز ہو چکے، آج پہلی مجلس ہے، کل سے باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہوگا۔ بس میں نے کہا کہ یہ موضوع آپ کے ذہن نشین ہو جائے، محبت اور شہادت۔ آپ نے چاند دیکھا محرم کا، دل ڈوب گیا، محرم کا چاند ہے، یہ پیغام لے کے آیا ہے، اس میں خون میں تر بتر لاشوں کو اٹھانے والے حسین کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور دوستوں، اگر نہ دیکھا ہو تو آؤ چشم تصور میں چلیں۔ ہمارے یہاں یہ تو شہر ہے، دیہاتوں میں ہم نے دیکھا، آپ اپنے اگر علاقوں میں جائیں جہاں دیہات ہیں، قصبے ہیں، تو وہاں کیا انداز ہوتا ہے جب چاند جیسے ہی دیکھتے ہیں ہر ایک کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، لوگ سیاہ کپڑے پہن لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہمارے گھر کی خواتین چوڑیاں توڑ دیتی ہیں، خوشی کی علامت ہے، توڑ دیتی ہیں چوڑیاں۔ جن پلنگوں پر استراحت کے لیے رکھا جاتا ہے، آرام کیا جاتا ہے، ان پلنگوں کو الٹا کر دیتی ہیں کہ زہرا کا گھر بار اجڑ گیا۔ اس بات کی علامت ہے کہ ہم غم میں ہیں، ہمارا گھر بھی بکھر گیا۔ اب ساری یادیں حسین سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ تو میرے دوستوں، اگر آپ نے یہ چاند دیکھا یا نہ دیکھ سکے مجھے نہیں پتا، چشم تصور میں آؤ، میرے ساتھ چلو، آؤ محرم کا چاند دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہو نا، یہ جو ہلال بنا ہوا ہے، اس میں ذرا غور سے دیکھو تو تمہیں نظر آئے گا ایک قافلہ کربلا کی طرف چل رہا ہے۔ اتنا نہیں، ذرا اس میں غور سے دیکھو تو نظر آئے گا ایک ننی بچی ہے جو حسین کے سینے سے لپٹی ہوئی ہے، اور غور سے دیکھو تو نظر آئے گا رباب کے سینے سے لپٹا ہوا ہے شیر قاضی۔ میں نے مصائب نہیں پڑھے عزیزو، تصورات میں تمہیں لے کے چل رہا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا آج پہلی مجلس ہے چاند رات کی، کیا بیان کروں، تو دل میں یہی آیا کہ بس عزاداروں کے دل کی کیفیت بڑی عجیب ہوگی، یہاں نہ کسی روایت کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص انداز سے واقعہ پڑھنے کی ضرورت ہے، بس ان عزاداروں کو لے کے چلو، انہیں صرف چاند دکھا دو۔ عزیزو، اس چاند پہ دیکھو گے تو تمہیں نظر آئے گا ایک کڑیل جوان ہے جو اپنی ماں کا بازو تھامے ہوئے چل رہا ہے۔ اس چاند کو ذرا غور سے دیکھو تو نظر آئے گا ایک بیوہ حسن ہے جس کا نام ام فروا ہے، اور ایک 13 سال کا نوجوان قاسم ہے جو اپنی ماں کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ یہ چاند تمہیں دکھا رہا ہے نا، اور اسی کے ساتھ تمہیں نظر آئے گا کہ ایک 36 سالہ جوان ہے جو سائے کی طرح اپنی شہزادی کے ارد گرد ہے، جو لے کے چل رہا ہے۔ اس میں تمہیں نظر آئے گا کہ دل زینب کانپ جاتا ہے، بھیا یہ کس سرزمین کی طرف جا رہے ہو، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ابھی ابھی تم اس چاند میں یہ تصور میں دیکھ رہے ہو، آگے بڑھو، عاشور کا دن آیا، اب اس چاند کو دیکھو، تمہیں نظر آئے گا ایک 57 سال کا بوڑھا اپنے بچپن کے دوست حبیب کے سرانے بیٹھا ہوا ہے، سر کو اٹھاتا ہے، اے حبیب میرا ساتھ چھوڑ دیا تم نے، اور آگے بڑھو، تمہیں چاند میں نظر آئے گا کہ ایک بوڑھا ایک پامال بھتیجے کی لاش کو لے کے آ رہا ہے، اور آگے بڑھو گے، اور ایک مرتبہ تمہیں نظر آئے گا کڑیل جوان کی لاش پہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اور سینے سے سینے کو لگایا، اے میرے لال، ارے کہاں جا رہے ہو چھوڑ کے، اور آگے بڑھو، جملہ کہو سنبھال سکو گے، آؤ اس چاند میں دیکھیں، ارے 40 ہجری بہا دیا تھا. اس جان میں دیکھو حسین کی غربت کو, دو ہاتھ ہیں جسے حسین اٹھا رہے ہیں. یہ پاسبان حرم علمدار کربلا کے ہاتھ ہیں. اور آگے بڑھو, اس چاند میں نظر آئے گا ایک بوڑھا, ارے ننے بے شیر کی لاش کو لے کے کبھی خیمے کی طرف دیکھتا ہے, کبھی پیچھے ہٹتا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. اور اس چاند کو دیکھتے دیکھتے عزیزوں, کبھی ذرا احساس ساتھ دے تو ایک فریاد بھی سنائی دے گی کہ جہاں ایک 57 سالہ بوڑھا بکھری ہوئی لاشوں کے درمیان آواز دے رہا تھا, یا فرسان الحیجا و یا ابطال السبا مالی انادیکم فلا تجیبونی. اے میرے شہرو, ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے, میں تمہیں پکارتا ہوں آواز نہیں دیتے. کہیں آواز دے رہا تھا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. اور اسی کے ساتھ ساتھ غور کرو گے کچھ آوازیں سنائی دیں گی. کہیں ننی بچی سکینہ آواز دے رہی ہے, بابا الطاف, چچا الطاف. کہیں حسین کے مرثیے ہیں, کہیں آواز دیتے ہیں اپنے کلیل جوان کی لاش پہ پہنچ کے, لقد استریتا من ہم دنیا و غمہا و بقی ابو کا وحیدا فریدا. اے میرے لال, غم دنیا میں ارے مجھے تنہا چھوڑ کے چلے گئے, خود تو نجات پا گئے, اپنے بابا کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا. غور کرو گے اسی چاند میں تمہیں نظر آئے گا ایک بوڑھا اپنی کمر کو تھام کے کہہ رہا ہے, الان انکسر زہری آخی. اے بھیا, تیرے مرنے نے میری کمر توڑ دی. دو جملے کہوں گا سیکھو. اسی چاند میں تم دیکھو گے فرات کا بہتا ہوا پانی نظر آئے گا. یہ بہتا ہوا پانی نہیں ہے, یہ سکینہ کی آرزوئیں ہیں جو بہ رہی ہیں, یہ زینب کی تمنا ہے. عزیزوں پر میں نے زحمت کو ختم کر دیا, ایک جملہ سنو گے, اس چاند میں تمہیں نظر آئے گا کہیں دشت بیابان میں ایک ننی بچی ہے جو جلے ہوئے خیموں سے دوڑ رہی ہے, بابا بابا کہتے ہوئے پکار رہی ہے. اور سنو گے عزیزوں, اس چاند میں تمہیں ایک کوک جلی ماں کی آواز آئے گی, ہائے حسین. محرم کا چاند نمودار ہو گیا, حسین نے مدینے کو چھوڑا. پر دو جملے میں نے زحمت کو ختم کر دیا, آئے حسین نانا کے مزار پہ آئے, رخصت ہوئے. اے نانا, آپ کی امت نے رہنے نہ دیا. اے نانا خدا حافظ. آئے اماں کی لحظ سے رخصت ہوئے, اماں حسین آیا ہے, اماں حسین آیا ہے. شاید بچپن کی یادیں تازہ ہو گئیں. اے اماں, آخری وقت کب تھا؟ جب آپ کفن پہنے ہوئے تھی, بابا نے سب کو جمع کیا, یا حسن و یا حسین, یا زینب و یا ام کلثوم, حلوم تزوج من امکم. تو کیا کہا تھا دونوں بچوں نے, حسن و حسین نے کیا کہا تھا جب علی نے کہا آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو, کیا کہا؟ آواز یا اماں اذا لقیتی جدنا. اے اماں, جب ہمارے جد نانا سے ملاقات ہو, فقرئی ہے من السلام, تو ہمارا سلام کہیے گا, بقول اللہ بقینا بعدک یتیمین فی دار الدنیا. اور اماں کہیے گا نانا سے, یہ شکوہ کیجیے گا, آپ کے بعد دنیا میں ہم یتیم ہو گئے. عزیزو, چاند رات کی مجلس سے آپ کی گریہ کی آوازیں بلند ہے. اسی طریقے سے گریہ, اسی طریقے سے آہوگاری, اسی طریقے سے نالے, اسی طریقے سے چیخیں. عزیزو, ہمارے آنسو زہرا کے زخموں پر مرہم کی حیثیت رکھتے ہیں. بس کیا کہا مولا نے, مولا کائنات کہتے ہیں کہ جیسے ہی بچوں نے کہا کہ آپ کے بعد ہم یتیم ہو گئے, تو کیا ہوا؟ مولا کہتے ہیں قد ہنت وانت ومدت یدیہا وضمتہما الی صدر عملیہ. ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے تو ہاتھ بلند ہوئے, اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا, میں یہاں تک آپ کو کیوں لے کے آیا؟ عزیزو, بس اسی گریے پر, اسی آہوزاری پر جب گفتگو تمام ہو, تو امت مسلمہ کے لیے دعا کرنا اپنے لیے دعا کرنا، ان لوگوں کے لیے دعا کرنا جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، خاص طور پر اپنی ماؤں کے لیے دعا کرنا. تمہاری ماں کی تربیت نہ ہوتی تو فرش عزا تمہارا مقدر نہ ہوتا. پازیدو ایک ماں کا درد بیان کرو، میں نے زحمت کو ختم کر دیا. ہاں حسین آئے اور اما کی لہج پہ جب آئے تو یاد آیا آخری بار جب اما سے ملاقات ہوئی تھی 11 ہجری تھی. آج 57 سال کا حسین بوڑھا ہو کے ماں کی لہج پہ آیا ہے، اما خدا حافظ. اور اس کے بعد بھائی کی لہج سے رخصت ہوئے، لیکن مقتل یہ کہتا، علماء یہ کہتے ہیں کہ تینوں جگہ حسین جس انداز سے گئے ہیں وہ فرق کرتا ہے. جب اپنے بھائی کے مزار پہ گئے پرسکون انداز میں گئے، جب نانا کی لہج سے رخصت ہوئے قدم سے قدم جمع کے چل رہے تھے. لیکن عزیزو اگر سن سکو گے، جب اپنی ماں کی لہج پہ آئے ہیں تو حسین ایسے دوڑے جیسے کوئی ننا بچہ اپنی ماں کی آغوش کی طرف. عزیزو یہ پہلی مجلس، اے بی بی رہیا، ارے آپ کی فریادوں پر ہماری فریادیں بلند نہیں ہو سکتی. ارے آپ کا پہلو زخمی، لیکن اپنے بچوں کو آپ نے جس طریقے سے تیار کیا اسلام کی حفاظت کے لیے، ہمارا کرو سلام. ایک جملہ کہوں گا عزیزو، حسین رخصت ہوئے لیکن ماں کی لہج سے رخصت ہوئے، ماں کی آغوش نہ ملی. جب یہ چاند 10 محرم کو مکمل کر چکا عصر عاشور، اب نشیب میں حسین، ارے نیزے پہ نیزہ، تلواروں پہ تلواریں، جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتھر مار رہا تھا. 57 سال کا بوڑھا اپنے بچپن کی تصویر دیکھ رہا تھا، اما ارے حسین کو کلیجے سے لگایا تھا، حسین زخمی حالت میں جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، ارے کہاں ہے میری ماں. ایک مرتبہ نشیب میں ارے رہوار نے پہنچا دیا، شاید ماں آ گئی. اے میرے لال، میری آغوش میں سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.